الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقني اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقني اجتنابه امين يا رب العالمين پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا اور اگرچہ کچھ چھٹی آیت بلکہ اس سے بھی آگے تک ترجمہ تو ہو گیا تھا لیکن کسی درجے میں بھی حق ادا نہیں ہو سکا. یہ بہت اہم مقام ہے اور بہت اہم موضوعات ہیں جو اس میں ان آیات میں زیر گفتگو آئے ہیں. مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور ریاست کی سطح کے احکامات اس صورت میں اس کے بارے میں رہنمائی ہے, اور چنانچہ اس صورت کا جو نزول ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بالکل آخری حصے میں ہوا ہے, یعنی سن 9 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد. سن 8 میں مکہ فتح ہوا اور اس کے نتیجے میں اسلام غالب ہو گیا. یہاں ایک ہمارے ہاں ایک عمومی غلط فہمی یہ ہے, اس کا ذکر شاید میں نے پہلے بھی کیا ہو, کہ بس مدینہ گئے تھے تو اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی اور مطلوب حاصل ہو گیا تھا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے تحت بھیجا گیا کہ آپ نے پورے نظام کو قائم اور غالب کرنا ہے, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, سسٹم نظام حکومت, چنانچہ عرب کی جو بھی ریاست تھی اس پہ مرکزی شہر بیت اللہ جہاں پر تھا وہی مرکزی شہر بھی تھا, یعنی کیپٹل کی حیثیت مکہ کو حاصل تھی. اور قرآن مجید میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ہم نے ہر رسول کو بھیجا ہے اس کے مرکزی مقام پر, ام القرى, یعنی وہ ایک ملک ہے, ایک ریاست ہے, اس کے اندر جو اہم ترین شہر ہے, جو کاؤنٹ کرتا ہے کہ سارے فیصلے وہاں ہوتے ہیں, اور جس کو آج کے ہمارے اصطلاح میں کیپٹل کہا جاتا ہے. تو جب تک کیپٹل پر آپ کا قبضہ نہیں ہوگا آپ کا معاملہ جو ہے وہ ریاست آپ قائم نہیں کر سکتے. کسی دیہات کی سطح پر آج آپ بہت سے لوگ ہیں جو اس انداز سے بھی کوشش کرتے ہیں اور ایک سوچ رکھتے ہیں چلو کسی دیہات کی حد تک ایک اسلامی معاشرہ قائم کر لیں, تو وہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ سینس کے اندر ہوگا. جب تک کہ ایک سٹیٹ کے لیول کا معاملہ نہ ہو اور پھر سٹیٹ کے لیول پر اللہ کا دین قائم اور غالب نہ ہو تو اتمام حجت ہو نہیں سکتا. مثال کوئی ایک گاؤں کے اندر آپ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ قائم کرنے تو وہ ایک مثال نہیں بنتا. وہ تو ٹھیک ہے افراد کے لیے کچھ ہے لیکن سسٹم کے لیے کوئی مثال نہیں. اور آج کا دور تو یہ ہے, اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول بھی ہیں, اور یہ خبری خوشخبری جو ہے قرآن مجید میں تو اشارات میں ہے اور حدیث میں واضح طور پر ہے کہ کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اب پورا گلوب جو ہے وہ ایک ولیج کی حیثیت حاصل کر گیا ہے. اب نظام وہ چاہیے جو پوری دنیا کے مسائل کا احاطہ کر سکے، اور وہ اسلام ہے جو دیا گیا، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. چنانچہ فتح مکہ کے بعد اگلے سال یہ سورت نازل ہو رہی ہے، کیونکہ اب ریاست قائم ہو گئی ہے. اب اس کے لیے اصول کیا ہوں گے، بنیادی اصول کون سے ہوں گے؟ اب یہ موقع تھا. تو سن 9 ہجری میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے. پہلی ہی آیت جو ہے اس میں ایک بہت اہم رہنمائی ہے. سادہ سا ترجمہ کریں تو ایک عام مفہوم بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ اور رسول نے جو حد بندیاں قائم کر دی ہیں ان کو پھلانگو مت. ہمارے دین میں یہ مادر پدر آزاد دین نہیں ہے، جو چاہو کرو، بلکہ ایک حدود قائم کر دی گئی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، یہاں اس سے آگے نہیں جا سکتے، یہاں اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس کے اندر رہنا ہوگا. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، تو مسلمان ریاست بھی اللہ کے احکامات کی پابند ہے. اور اس ریاست کے حوالے سے بہت اہم اصول بیان کر دیا گیا کہ اسٹیٹ کے لیول پر کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ اور رسول کے احکام سے ٹکراتی ہو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. جو لمٹس لگا دی گئی ہیں، جو پابندیاں ہیں، حلال حرام اس کی جو حدود ہیں اس کی پابندی کرتے ہوئے اس کے اندر اندر تم جو ہے وہ قانون سازی کر سکتے ہو، اس کو پھلانگ نہیں سکتے. اس کی مثال ایک مومن کی مثال بھی یہی ہے، وہ بھی پابند ہے اللہ کے احکام کا اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے. اپنی معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرو لیکن فلاں فلاں کام حرام ہے، اس سے بچنا ہوگا. تمہیں جنسی تقاضا ہے، اس کا بھی اس کی بھی پورے کرنے کے لیے اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، وہ راستہ معین ہے، اسے ادھر ادھر جاؤ گے تو پھر یہ اللہ کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ بغاوت ہے. چنانچہ ہر مسلمان اپنی جگہ بھی انفرادی طور پر پابند ہے، اور ریاست بھی پابند ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے احکامات سے آگے نہ جائے، اس سے تجاوز نہ کرے، ان لمٹس کے اندر رہے. چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ جو قانون سا، یہ سب سے پہلے تو وہ قرارداد مقاصد کا حصہ تھا، بعد میں اس کو شامل کر لیا گیا ہے دستور کے اندر، اور کلاز 2A جو ہے ہمارے دستور کی کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. قرآن اور سنت کے منافی یعنی اس سے ٹکراتی ہوئی کوئی قانون سازی اس ملک میں نہیں ہو سکتی. گویا یہ اسی آیت کا ایک اعتبار سے جو مقصود ہے اس کو انگریزی کے الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ ہو، ریاست میں یہ طے ہو جائے، تو پھر گویا یہ اسلامی ریاست ہے. لیکن جو ڈنڈیاں ماری ہیں وہ اس میں ایک بہت بڑی ڈنڈی یہ بھی ہے، اس کے بعد اس کی تفصیل کوئی نہیں ہے. 227 دفعہ میں جا کے لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. یہ تو اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا، کلاز 2A کے ساتھ، کہ اللہ اور رسول کے خلاف کوئی قانون سازی اس میں نہیں ہو سکتی، لہذا تمام قوانین کو اسلام قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا. یہ 227 سی بانی محترم نوارد محترم نے جو تجویز کیا تھا نواز شریف صاحب کو، اس کی لمبی داستان میں نے آپ کو سنائی تھی کہ دستور میں بھی کچھ تبدیلی کی جائے. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ 2A کے بعد وہ 227 جو آپ نے وہاں رکھی ہے اس کو ساتھ جوڑا جائے کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. تو چنانچہ ہر قانون سازی جو ہے وہ اس کی ساری تفصیل وہاں پر جا رہی ہے، لیکن اس کے بھی کوئی واضح نقشہ کار نہیں دیا گیا کہ اگر نہیں ہو رہا تو کیسے کرنا ہے اور کون بلیم ہے، کس پر الزام آتا ہے وغیرہ، کچھ نہیں، چھوڑ دیا گیا ویسے ہی. چنانچہ آج تک ملک میں اسلامی بنیادوں پر قانون سازی جو ہے اس کا آغاز ہی نہیں ہو سکا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے، ایک مباحات کا دائرہ ہے اور وہ کھلا ہے، جس کی مثال وہ تھی کہ جو اللہ کے رسول نے مثال دی کہ ایک مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گھوڑا ہو جو کھونٹے سے بندھا ہوا ہے. کھونٹے سے تو بندھا ہوا ہے لیکن جتنی اس کی رسی ہے اس میں تو آزاد ہے نا، آگے پیچھے جانے میں، حرکت کرنے میں. اسی طریقے سے قانون سازی میں بھی ہمارے ہاں مباحات کا ایک بڑا وسیع میدان ہے. واضح قرآن کے احکامات بھی ہیں، ساتھ ساتھ مباحات بھی ہیں. مباحات وہ ہے جس کی کوئی ایسا کام جس کی حرمت ثابت نہیں ہے اور نہ اس کا حکم دیا گیا ہے، اب یہ مباح کا دائرہ ہے. اس دائرے میں جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے. مباح کہتے ہی وہی ہے جو جائز ہو. چنانچہ انتظامی معاملات میں ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں مشورے سے طے ہوں گی، یہ مباحات کا دائرہ ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں، جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اب قرآن مجید نے کہا کہ بس یہ چیزیں تم پر حرام کر دی گئی، باقی سب جائز ہیں. حرام یہ ہیں، ان سے بچنا ہے. اب باقی ایک لمبی فہرست ہے، اس فہرست کو دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. اب اس میں سے آپ جو چیز بھی ہے وہ کھا سکتے ہیں، جو حرام ہے اس سے بچنا ہے، اس کے علاوہ جس چیز کی حرمت نہیں آئی ہے دین میں وہ جائز ہے. اور اس کو قرآن اور سنت کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کھانے پینے کی کون کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں. باقی سب مباح ہیں، جن کا ذکر نہیں ہوا وہ جائز ہیں، وہ حرام نہیں ہیں. اسی طریقے سے مثال ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے. ساتر کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پھر تفصیل احادیث میں آتی ہے کہ اس کے جو بھی پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ نمایاں نہ ہوں. سب سے اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو ہی ہم اپنا لباس بنا لیں، تو آئیڈیل تو یہ ہے. لیکن اجازت ہے کہ اگر ساتر لباس ہے تو آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہ لباس پہننا بھی جائز ہے. اب وہ چاہے کہیں کسی کے کلچر سے لیا گیا ہو، ساتر ہونا چاہیے. یہاں پہ وضاحت کرنی پڑے گی، ہمارے ہاں جو پینٹ کا رواج ہے، پینٹ کوٹ تو ٹھیک ہے اس کو رکھیے ایک طرف، لیکن یہ پینٹ جو ہے یہ ساتر لباس نہیں ہے. جو مرد کے بھی جو پرائیویٹ پارٹس جس میں نمایاں ہوتے ہوں وہ لباس ساتر نہیں ہے، ہرگز نہیں. تو یہ ہے اصول. ایک تو یہ ہے کہ آپ دوسری قوم کا تشبہ اختیار نہ کریں، خاص طور پر یہود و نصارہ کا، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن کوئی بھی لباس آپ پہنے وہ ساتر ہو تو وہ جائز ہے. اب یہ جو یہود و نصارہ کا لباس ہے جو ہم کاپی کر رہے ہیں وہ ساتر نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہاں، پینٹ اتنی لوز ہو اور یا کوئی اوپر شرٹ بھی ہو اور وہ بھی کور کر رہی ہو آپ کے لوور جو ہے ہاف کو کسی حد تک، تو پھر آپ اس کو ساتر کہہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں. تو یہ ہے مباحات کا دائرہ کہ اس میں جو ہے، اب آپ بلوچیوں کا لباس دیکھ لیں، بڑا ساتر ہے، وہ پہن لیں. پٹھانوں کا جو ہے اصل لباس ہے وہ بڑا ساتر ہے، پہننے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب جائز ہیں. یہ ہے مباح. کھانے پینے کی چیزوں میں جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اسی طریقے سے ملکی معاملات کے اندر جو انتظامی ایشوز ہیں یہ بھی مباح کے دائرے میں ہیں. ایک تو حلال حرام آ گیا، وہاں تو پابندی کرنی پڑے گی، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. لیکن جو مباحات کا دائرہ ہے، انتظامی ڈھانچہ کیسے بنے گا، تو کوئی حکم اگر واضح خلاف نہیں ہے تو آپ اس کے اندر باہمی مشورے سے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے. ایک اور مثال والد محترم دیا کرتے تھے کہ کھانے کے پینے کی چیزوں کی حرمت کا تو سب کو پتا ہے. اب کوئی شخص ہے، اس نے دعوت کرنی ہے، کسی اپنے مہمان کی دعوت ہے، گھر میں وہ مشورہ کرتا ہے کیا کھانا چاہیے، کیا اس وقت پکایا جائے، کیا بنایا جائے. ایک تو یہ کہ وہ بڑا ہے، وہ خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اچھی بات ہے مشاورت سے کر رہا ہے. جو چیزیں حرام ہیں وہ تو آؤٹ آف باؤنڈ. اب ایک مسلمان اگر دعوت کر رہا ہے تو وہ یہ کہے کہ کیا خیال ہے، شراب بھی پیش کر دی جائے، کوئی مہمان جو آ رہا ہے وہ اس انداز کا ہے کہ وہ حرام بھی کھاتا ہے، اس کو وہ بھی پیش کر دیا جائے؟ نو. لیکن جو مباح چیزیں ہیں، کھانے پینے کی دوسری چیزیں ہیں، اس میں آپ باہم مشورے سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ پکایا جائے، بریانی پکنی ہے یا پلاؤ پکنا ہے اور مٹن کا قورمہ ہوگا یا چکن کا ہوگا یا فلاں، یہ چیزیں جو ہیں آپ مشورے سے طے کر لیتے ہیں. اس میں بڑا لمبا چوڑا میدان موجود ہے. لیکن جہاں بات آ گئی حرام کی، کوئی مشروب یا کوئی کھانا، وہاں پر آپ رک جائیں گے. تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو. اس کا اطلاق ہر فرد پر بھی ہوگا اور پوری ریاست پر بھی ہوگا. چنانچہ انتظامی امور میں آپ باہمی مشورے سے، کثرت رائے سے فیصلہ کر کے آپ کر رہے ہیں، وہ قرآن و سنت سے کوئی حکم ٹکرا نہیں رہا ہے، بالکل کر سکتے ہیں آپ. کوئی بھی جو ہے وہ قانون بنا سکتے ہیں انتظامی حوالے سے. اور یہ دائرہ رہتا ہے اسلامی ریاست کا، وہ امرہم شورا بینہم، آپس کے مشورے سے ان چیزوں کو طے کریں. دفتری اوقات کب سے کب تک ہونے چاہیے، چھٹی کس دن ملنی چاہیے، اگرچہ وہاں پر ایک اگر چھٹی دینی ہی ہے تو ایک اعتبار سے ہمیں جمعہ کا دن سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے، یہ ایک ریکومنڈیشن ہے. البتہ یہ ہے کہ کسی اور دن چھٹی کر دینا حرام نہیں ہے، کیا جا سکتا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بہت اہم اصول یہاں سے مل گیا، اسلامی ریاست میں قانون سازی کیسے ہوگی اور کیا اس کے لمٹس. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا. دوسری بات جو آئی تھی وہ بھی بہت اہم ہے اور اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا تھا، اس کی بھی میں چاہوں گا کہ وضاحت ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو. ولا تجہروا له بالقول، اور نہ ان سے اس طرح سے کرخت انداز سے بات کرو. ترجمہ پھر میں شیخ الہند کا جو ہے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ تڑخ کر نہ بولو، جیسے آپس میں تڑخ کر بات کرتے ہو، یعنی بے لحاظی میں. جب دوستی ہے، آپس کے ہیں، ایک لیول کے ہیں، تو آپ اس سے کسی بھی لہجے میں بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ رسول کے ساتھ ایسا مت کر بیٹھنا کہیں. ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اگر ایسی حرکت تم سے سرزد ہو گئی تو تمام اعمال حبط ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوگا. تم نے تو اپنے طور پر کوئی گستاخی نہیں کی ہے، یا تم نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، لیکن جو مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر ان کے اس جو ادب و احترام ہے اس کے تقاضوں کو منحوس نہیں رکھا تو سب نیکیاں کارت. اور یہ سب سے زیادہ سینسیٹیو مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا. کوئی انسان گناہ کرتا ہے، کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا، کوئی اور بڑا گناہ ہو گیا، کوئی اس نے رشوت لے لی، فلاں کر لیا، تو کم سے کم ایک گلٹی تو ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے میں نے گناہ کیا ہے. یہاں اسے پتا بھی نہیں ہے اور سب اکارت جائیں گے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت کے حوالے سے اتنے اہتمام سے جو بات کہی گئی ہے، اور اس کی مزید جو آگے بھی ہم آیات پڑھ چکے ہیں، ترجمہ پھر کر دیتا ہوں کہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ کے جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے جب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جب ان سے گفتگو کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے تقوی کے لیے. تقویٰ انہی کے دلوں میں آ سکتا ہے جو ادب و احترام رکھتے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. لہم مغفرت و اجر عظیم, ایسے ہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم کا وعدہ بھی انہی سے ہے. اور اس بات کو اور آگے بڑھایا گیا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, بے شک وہ لوگ کہ جو اے نبی آپ کو آپ کے حجرے سے باہر سے پکارتے ہیں, حجرات کے باہر سے, اکثرهم لا يعقلون, ان میں سے اکثر نا سمجھ ہیں. اب وہ وارننگ دے دی گئی, اب تک جو کچھ ہوا ہے, کیونکہ باہر سے آنے والے تھے ان کو بدوؤں کا معاملہ یہ ہوتا تھا, یا بنو تمیم کے لوگ آئے تھے, وہ بھی سنو کا واقعہ ہے, اور حضور سے ملنے کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ اس وقت اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور باہر سے آوازیں دے رہے ہیں یا محمد اخرج علینا. اب یہ اس انداز سے جو ہے جیسے عام طور پر ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے, تو قرآن نے تنبیہ کر دی, سب مسلمانوں کے لیے تنبیہ کر دی کہ ایسا مت کرنا. ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم, اور اگر یہ لوگ صبر سے کام لیتے یہاں تک کہ آپ خود نکلتے. یہ بات پچھلی دفعہ بھی آئی تھی کہ آپ کسی مصروفیت میں ہیں, کوئی اس کا بھی امکان ہے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہو اور پیچھے سے جو ہے باہر کوئی باغ کھڑا ہو کے آوازیں دے رہا ہے, ایک تو آپ کا مقام و مرتبہ اور پھر جو آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سب کے حوالے سے اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. ہاں اللہ کے رسول خود باہر تشریف لائیں تو ملاقات کرو, باہر سے آوازیں مت دو. واللہ غفور الرحیم, اس میں کہا چونکہ بالکل کسی کو اب تک جو یہ کرتے رہے ہیں یہ بدو لوگ تھے نا سمجھ تھے, تو آئندہ اگر جو کرے گا اس کے لیے سخت وارننگ آ گئی ہے. باقی اللہ تعالیٰ جو اب تک ہو گیا اس کو بخشنے والا ہے, مہربان ہے. اس میں ایک پہلو جو رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک خاص پہلو ہے جس کا اس امت کے حوالے سے ایک بہت اہم ایک رول ہے آپ کی شخصیت کا. دیکھیے آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر جو بھی نیشن ہے, جو بھی قوم ہے, وہ اپنے ہیرو کوئی نہ کوئی تلاشتی ہے اور اس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے. اس کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو قوم مجتمع ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک انسانی سائیکی کا حصہ ہے, امت کو مجتمع رکھنا, متحد رکھنا, یکجان رکھنا. اس میں ایک کوئی مرکزی شخصیت جو بہت دل آویز ہو اور جس سے پوری قوم کے لوگ محبت کرتے ہوں, یہ ایک اس کی نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ وہ ضرورت جو ہے وہ بدرجہ کمال آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو اللہ نے عطا کر دی ہے کہ وہ مرکز محور اور مرکز ملت کی حیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور ان سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا تو ہے ہی, یہ تو اللہ نے ایک طرف ایمان کا تقاضا رکھ دیا ہے, حقیقتاً بھی وہ رحمت للعالمین ہے, تو ان سے زیادہ کوئی شخصیت ہو ہی نہیں سکتی کہ جن سے محبت کی جائے, آس پاس بھی کوئی نہیں ہو سکتی. تو وہ تو رحمت للعالمین ہے. اور پھر جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے, ایک مرتبہ سیرت پوری انسان پڑھ لے تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت کا نقش قائم ہوتا ہے اور جو آپ کا ایثار اور جو آپ کا مجاہدہ اور جو ایک رول ماڈل ہونے کی حیثیت سے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, وہاں سے جو سفر شروع ہوتا ہے غار حرا سے اور پھر فتح مکہ تک اور اس کے بعد آپ کی حیات کی آخری سیکنڈ تک, سارا معاملہ ایک رول ماڈل, اعلی ترین کردار ہر اعتبار سے اور سب سے بڑے محسن انسانیت. لہذا اس شخصیت کے حوالے سے اللہ تعالی بھی بہت حساس ہے. کسی نے کہا نا کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اونچ نیچ کرو اور کوئی زبان کے بے غیر احتیاطی استعمال بھی ہو جائے تو اللہ بخش دے گا, وہ نیت کو دیکھ رہا ہے کہ کس کیفیت میں کسی نے اللہ کے بارے میں کوئی بات کہہ دی ہے. اللہ تعالیٰ اگنور کر لے گا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی وہ اللہ نہیں برداشت کر سکتا. یہ ہے, یہ جب تک یہ مرکز ملت ہے جو اصل میں مسلمانوں کو متحد رکھنے میں اور صحیح ٹریک پر رہنے میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخصیت. اس لیے اتنا زیادہ یہاں پر اس کے زور دیا, کیونکہ موضوع کیا ہے؟ موضوع تو وہ ہے جو ریاست کی سطح کے موضوعات ہیں وہ اس صورت میں آئے ہیں, چھوٹی سی صورت ہے. تو یہ شخصیت ہمیں جو ملی ہے وہ واقعی ایسی ہے, اور جس نے بھی بہت سی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور غیر مسلموں نے بھی لکھی ہیں, تو کہیں کہیں تو وہ ڈنڈی مارتے ہیں لیکن قدم قدم پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اعتراف پر مجبور پاتے ہیں اپنے آپ قدم قدم. تو وہ ایک شخصیت ہیں, یہ عام کوئی آدمی نہیں ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہ آگے الفاظ آ رہے ہیں, جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ تھا وہ دوسرا اہم نقطہ کہ ہماری امت کی ایک نفسیاتی ضرورت, اور وہ کلیکٹیو ضرورت ہر ایک کی ہوتی ہے. ہر قوم نے کوئی نہ کوئی اپنا ہیرو بنا رکھا ہوتا ہے, اور اس کے حوالے سے جب اپیل کی جاتی ہے تو قوم متحد ہوتی ہے, اور یہ ایک قومی ضرورت ہے. اس کو جو اعلیٰ ترین, اور یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی مصنوعی طور پر نہیں بنائی گئی شخصیت, واقعتاً جو حق رکھتی ہے, جو رحمت للعالمین ہے, وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں, اور وہ مقام ان کا رہے گا قیامت تک. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگلی آیت میں جو بات آئی ہے, چونکہ یہ میں دوبارہ سے مقام جو پچھلی مرتبہ زیر دست تو آیا تھا لیکن اس کے کچھ جو پہلو رہ گئے ہیں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی قدر تلافی ہو جائے. تو اگلی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ, اہل ایمان اگر تو کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے. فاسق متقی کے مقابلے میں ہے, میں نے عرض کیا تھا ایک شخص وہ ہے جو متقی ہے, اور متقی کون ہے؟ جو زبان سے کوئی بات نکالنے سے پہلے بھی سوچتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, یہ ہے تقویٰ. محتاط شخص جو متقی ہوگا وہ محتاط زندگی گزارے گا, ہر قدم پر دیکھے گا کہ کہیں میرا پاؤں غلط جگہ تو نہیں پڑ رہا, گناہ کی دلدل میں تو نہیں میرا پاؤں اتر رہا. اس کے برعکس فاسق ہے, کلمہ تو پڑھ رکھا ہے, نماز روزہ بھی کر لیتا ہے لیکن غیر محتاط زندگی گزار رہا ہے, اور نیکی بدی جھوٹ سچ سب کچھ اس کی زندگی کے اندر چل رہے ہیں. تو ایسا شخص جو متقی نہ ہو اور متقی نہیں ہے تو گویا کہ فاسق اس کے لیے ایک لفظ, اس کی ٹرمینالوجی ہے. کوئی بڑی خبر لے کر آئے فتبینوا, تو خوب تحقیق کر لیا کرو, چھان پھٹک کر لیا کرو. اس میں ایک تو وہ افواہوں کی روک تھام کے لیے یہ ہدایت ہے, اس لیے کہ افواہیں جو ہیں وہ بھی اس کے نتیجے میں ایک معاشرے کے اندر ایک ایسی ہزیانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جو بعد میں پھر وہ قوم اس سے خمیازہ بھگتتی ہے, اور ایک ایسی مینٹیلٹی جنم دیتی ہے کہ پھر کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. افواہوں کے ذریعے ایک ایسی فضا بنا دی جاتی ہے, اور وہ حقائق سے بالکل مختلف ہوتی ہے. تو اسلامی معاشرے میں افواہوں کی روک تھام بہت اہم. فتبینوا, کہنے والا جو بھی ہے پہلے خوب اچھی طرح چھان پھٹک کر لو. ہاں اگر کوئی شخص واقعی بطور متقی کے معروف اور مشہور ہے اس کی بات ٹھیک ہے, وہ ذمہ داری سے بات کرے گا, وہ دھوکہ نہیں دے گا, وہ محتاط ہوگا, لیکن اس کے علاوہ جو بھی کوئی بھی انفارمیشن لے کر آ رہا ہے تو اس کو ماننے سے پہلے تحقیق کرو, اور تحقیق کے بعد ثابت ہو تب اس کو آگے بیان کرو. اتنا خوبصورت اصول ہے, اتنا اہم, لیکن جس کی ہم سرے سے پرواہ نہیں کرتے. اور آج کل جو میں نے عرض کیا تھا جو کلچر ہے, وہ تو کسی نے آپ کو بھیجا نہیں اور اس کے بعد وہ خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ آگے بھیجو آگے بھیجو آگے بھیجو, یہ بھی رٹ شاد لگتی رہتی ہے. اور پھر ہم کمر کس لیتے ہیں اس کو آگے بھیجنے پر بغیر اس کی تحقیق کے کہ جو کچھ کہا گیا یہ واقعی حقیقت بھی ہے کہ نہیں. ہاں کوئی انوکھی بات آ گئی ہے اس کو تو ضرور بیان کر دینا چاہیے، پہنچا دینا چاہیے دوسروں تک. اسلامی تعلیمات اس میں کوئی گنجائش نہیں، ویری سمپل. ہاں یہ آج کا کلچر بن گیا ہے اور اس سے دجالی تہذیب بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے، بھرپور. تو میں نے وہ یہ حدیث مبارکہ یاد ہو جانی چاہیے سب کو کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے وہ آگے بیان کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے شخص کو جھوٹوں کی فہرست میں شامل کیا ہے. اسی میں ایک پہلو جو رہ گیا تھا وہ میں ایڈ کر رہا ہوں. احادیث مبارکہ بھی جو ہم تک پہنچی ہے، قرآن بھی پہنچا ہے، یہ بھی یہ تو آتھینٹک ہے، اللہ نے اس کا ذمہ لیا. اور لیکن کیسے پہنچا؟ اللہ نے جو ذمہ لیا تو فرشتوں کے ذریعے تو نہیں، انسانوں کے ذریعے ہوا ہے نا. انسانوں نے یاد کیا، یاد رکھا، استاد شاگرد کے رشتے سے قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور پھر ہر دور میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ ہر مسلمان کے لیے تو قرآن پڑھنا لازم ہی تھا، اب نہیں رہ گیا، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پرانا دور تھا. اب ہم زیادہ ماڈرن ہو چکے ہیں، روشن خیال ہو چکے ہیں، لہذا قرآن سے بھی مستغنی ہے. لیکن ایک دور میں تو اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو اور وہ قرآن نہ پڑھ سکتا ہو، قرآن کا ترجمہ اسے معلوم نہ ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے انسانوں کو ہی. اور پھر احادیث کا جو معاملہ چلا ہے تو فتبینوا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کوٹ کر رہا ہے تو ایسے ہی کسی پر کہ وہ جو ہے وہ جان پہچان کے بغیر کسی بات، کسی شخص کی بات پر یقین کر کے اس کو آگے پر پہنچا دینا یہ بھی غلط ہے. فتبینوا، خوب چھان پھٹک کر لیا کرو، اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے ہمارے اسلاف نے جو محنت کی ہے اور جو چھان پھٹک کا حق ادا کیا ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے. تحقیق کا جو کام احادیث کی چھان پھٹک میں ہوا ہے وہ تاریخ انسانی میں یونیک ہے. جس شخص نے ایک حدیث بیان کی ہے، اب اس کا پورا جو ہے اس کا کردار کیسا تھا، اس کی صحبت کیسی تھی، کیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کا خاندانی پس منظر کیا تھا، اس کے لوگوں کے اندر شہرت کیسی تھی، اس کا حافظہ کیسا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کی تحقیق کے اندر ساری ساری زندگیاں گزاری ہیں، تب یہ احادیث مرتب ہوئی ہیں. اور پھر بھی انہوں نے بتا دیا کہ ہاں یہ تو صحیح ہے، ہمارے حساب سے پورے پیمانے پر پورا اترتی ہے، اس کے اندر تھوڑی سی کسر ہے، اس میں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. یہ سارا مدون ہوا ہے، یہ بہت بڑا علم ہے، علم حدیث بہت بڑا، اور علم حدیث کا دائرہ بھی بہت بڑا ہے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر تو ہر شخص سمجھتا ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے وہ حدیث ہے. لیکن آپ کو میں عرض کروں کہ ٹیکنیکلی حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی شامل ہیں، آپ کا کوئی فعل، آپ نے کوئی کام کیا اور کسی نے اس کو کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، یہ بھی حدیث ہوگی. اسی طریقے سے آپ کے سامنے کسی شخص نے کوئی کام کیا اور آپ خاموش رہے، اگر تو آپ نے اس پر کوئی کمنٹ کر دیا تب تو حدیث بنی گئی، لیکن خاموش رہے تب بھی وہ حدیث ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر خاموش رہنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی گنجائش ہے شریعت کے اندر. اس میں بھی ایک دلیل مل گئی ہے. حدیث کا ذخیرہ اس اعتبار سے بہت بڑا ہے، اور یہی نہیں بلکہ حدیث کا لفظ جو ہے وہ کور کر رہا ہے صحابہ کرام کے اقوال کو بھی، اور صحابہ کرام کے اعمال کو بھی، اور صحابہ کرام کی تقریر کو بھی. تقریر کا مطلب وہی ہے کہ برقرار رکھنا، کسی کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور وہ خاموش رہے. یہ سب کچھ حدیث کی ڈیفینیشن کے اندر آتا ہے. لیکن ہر چیز معین بھی کر دی گئی، یہ صحابی کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، یہ اس کا قول ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تھا آپ خاموش رہے تھے،
ہر واقعہ کون، اس پر بہت بڑا کام. فتح بینو، خوب چھان پھٹک کر لیا کرو جو حق یہاں ادا ہوا ہے اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن بہرحال حدیث کو بھی حوالے سے بھی ایک احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ آپ جب حدیث کا مطالعہ کریں تو کوئی حلال حرام کا فیصلہ کرنے سے پہلے کسی عالم سے رجوع کریں، کیونکہ احادیث تو مرتب کر دی گئی ہیں لیکن ایک ہی معاملے کے اندر ایک سے زیادہ احادیث ملتی ہیں اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، تو علماء پھر ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر پھر ایک رائے بناتے ہیں. یہ کام ائمہ کا ہے. چنانچہ ائمہ نے جو کام کیا وہ یہ کام کیا، ورنہ ایک ہی معاملے کے اندر آپ کو احادیث مختلف کتابوں میں ملیں گی اور اس کے اندر فرق بھی ہوگا، بظاہر ایک دوسرے سے ٹکرا بھی رہی ہیں. اب اس معاملے کے اندر تہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک انسائٹ چاہیے ہے، ایک نالج چاہیے ہے، وہ ہے علم دین. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی شرعی مسئلہ ہے تو کسی واقعی عالم دین کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو. اور اسی حوالے سے کوئی ایک حدیث پڑھ کر اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم خود فتوے دینے لگ جائیں، یہ بھی انتہائی غیر محتاط معاملہ ہے اور اس سے جو ہے وہ علم نہیں بڑھتا بلکہ کیاوس پیدا ہوتا. تو علم کسی اور شے کا نام ہے، وہ ٹھوس علم ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ہے. اور اسی لیے علماء کو ہم کب کہتے ہیں، جب وہ 8, 10, 12, 14 سال کی تعلیم دین کی حاصل ہو، اب وہ اس لائق ہیں کہ ہاں وہ بات کر سکے. بلکہ خاص طور پر جو لوگ فتویٰ دینے والے ہیں انہیں اس کے علاوہ بھی اضافی بھی کئی سال لگانے پڑتے ہیں اپنے اس خاص شعبے کے حوالے سے، تب جا کے انہیں سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ ہاں اب آپ فتویٰ دینے کے قابل ہیں. تو بہر کیف یہ ایک بحث بھی آ گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا. اہل ایمان، جب کوئی تمہارے پاس کوئی شخص، غیر محتاط شخص کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر دیا کرو، چھان پھٹک کر دیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالت، مبادا کہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے. میں سورہ حجرات کا جو بیان ہو رہا ہے اس کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ ٹائم کم رہ گیا. چند باتیں اب حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی عرض ہیں. اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے ہماری قوم کا، وہ ایک طرف تو ہم مقروض ہیں اور اتنے مقروض ہیں کہ پھر ہم اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ خود معین نہیں کر سکتے. جو باہر سے ڈائریکشن آتی ہے اسی کے مطابق ریاست چل رہی ہوتی ہے. ہم غلام ہیں حقیقی معنوں میں، اور اس کا ایک ادراک اور اعتراف ہمیں ہونا چاہیے. وہ ہماری بازو مروڑ کر جو چاہیں ہم سے فیصلہ کروا لیں. ہم حقیقت میں محکوم بن چکے ہیں قومی سطح پر بھی، اور ویسے بھی مہنگائی کی جو خوفناک لہر اس وقت چلی ہے کہ بنیادی جو چیزیں ہیں خوراک سے متعلق، وہ پیاز ہو، ٹماٹر ہو اور سبزیاں ہوں، جو بہرحال ہر شخص کی ضرورت ہے. پیٹ کا جو ہے وہ جہنم، اس کی تو آگ کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہی ہر کسی کو. یہ کوئی لگژریز میں نہیں آتی ہیں چیزیں، بیسک چیزیں ہیں، وہ بھی اب آسمان کو باتیں کر رہی ہیں، چھو رہی ہیں. چنانچہ مجھے وہ قرآن مجید کی آیت یاد آ رہی تھی اس پس منظر میں، سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 112. اور پاکستان کا وہی نقشہ اس وقت بنا ہوا ہے. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، اور اللہ تعالی مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسی بستی کی جس میں امن و امان تھا. کانت آمنة مطمئنة، لوگ بھی خوش و خرم تھے، مطمئن تھے، اور ویسے بھی خوف و ہراس نہیں تھا، اطمینان اور امن تھا. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چلا آتا تھا اس کی طرف رزق ہر اطراف سے، ہر چہار طرف سے رزق جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. تمام وسائل رزق جو ہیں اس بستی کے اندر یا اس ملک کے اندر موجود ہیں. اس کو آپ نوٹ کیجئے گا، بالکل ایسے لگتا ہے پاکستان کا نقشہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سرزمین ہمیں عطا فرمائی اس کے اندر ایک دور وہ تھا کہ خوف و ہراس کا تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، سیکیورٹی کوئی ایشو تھا ہی نہیں. لفظ سیکیورٹی اس وقت بڑا ایک نا آشنا سا ایک لفظ ہوا کرتا تھا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. مجھے تو خود اپنے بچپن کا دور یاد ہے، ایئرپورٹ پر بھی جاتے تھے کبھی تو اندر تک چلے جاتے تھے اور مسافر جو جا رہا ہے اس کو جاتے جاتے بھی سامان پکڑا دیا جبکہ وہ رن وے پہ پہنچا ہوا ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی سیکیورٹی کسی قسم کی، وہ باہر ایک گارڈ بیٹھا ہوا ہے بس پورے ایئرپورٹ کے اوپر، نو پرابلم. وہ وقت بھی تھا. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کے سارے وسائل ہمیں عطا کیے ہیں، چاروں موسم ہمیں دیے، کیا کچھ نہیں دیا، اور ہر طرح کے منرل دولت بھی اللہ نے اس خطے کو عطا کی ہے، تو گویا یہ پاکستان ہی کا ذکر ہو رہا ہے. فکفرت بیان عم اللہ، بستی والوں نے اللہ کے ان احسانات کی، ان نعمتوں کی ناقدری کی. ناقدری کیا ہے؟ اللہ کی احسانات کی قدر دانی کیا ہے کہ اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے بندے بنے خالصتاً، اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں. اس کے برعکس فکفرت بیان عم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالی نے اس بستی پر دو عذاب مسلط کر دیے، بھوک کا اور خوف کا. بما كانوا يصنعون، اور یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تھا. پوری آیت ایک ایک لفظ لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات پر منطبق ہو رہی. اب اس وقت جو کبھی سیکیورٹی کا نام بھی نہیں سنا کرتے تھے، اب سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں سیکیورٹی کا ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت بھی سیکیورٹی کی انہی کو ہے جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں. یہ ہے المیہ. اور بھوک اور افلاس، پاورٹی لائن سے تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. ان بڑے شہروں کو نہ دیکھیں آپ، ان بڑے شہروں کے اندر بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے، دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. اور پورے پاکستان کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت، اب میجورٹی جو ہے وہ پاورٹی لائن، یعنی بیسک نیسیسٹیز جن پر کسی کے زندہ رہنے کا دار و مدار ہے وہ بھی نہیں. تو بھوک اور خوف، یہ دو عذاب ہیں کہ جو اللہ نے اس بستی پر مسلط کیے. یہ دونوں عذاب اس وقت پورے طور پر ہم پر مسلط ہیں. اور بما کانوا یصنعون، اور اللہ ظالم نہیں ہے، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ تھا جو وہ بھگت رہے ہیں. تو اسی تناظر میں ایک اور آیت بھی میں جو اسی کی تائید ایک اور انداز سے کر رہی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 ہے. اہل کتاب سے خطاب کر کے فرمایا، ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. یہ بھوک کے عذاب کے حوالے سے خاص طور پر، اگر اہل کتاب اللہ کے دین کو، انجیل اور تورات کو نافذ کرتے جو ان کو اللہ نے کتاب دی تھی، تورات تھی اس کے اندر بھی شریعت تھی، انہوں نے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو آج ہم قرآن کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی و شریعت کے ساتھ کر رہے ہیں. اس وقت انہیں کہا گیا کہ اگر اہل کتاب یہ کام کرتے، لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی، یعنی اللہ کی نعمتیں اور برکتیں اوپر اور نیچے قدموں سے بھی ان کو ملتی. یعنی جو شریعت اللہ دیتا ہے، نظام دیتا ہے، دین حق عطا کرتا ہے، اگر اس کی ناقدری کرو گے تو پھر یہ حسر ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور اگر اس کی قدردانی کرو، اس شریعت کو نافذ کرو، اللہ کے دین کو قائم کرو، تو اس کا لازمی نتیجہ دنیا میں خوشحالی یہ بھی اللہ تعالیٰ دے گا. ایک تو اصل اجر تو آخرت کا ہے، لیکن دنیا میں بھی مسلمانوں کو اجر، اس کا جو اجر ملے گا وہ خوشحالی اور امن کی شکل میں ہوگا. یہ ہے جو قرآن کی واضح ہدایت ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ قوانین پورے طور پر لاگو ہو چکے ہیں. عذاب والے جو ہیں اس ملک کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کو، عوام کو بھی اور جو ہمارے ذمہ داران ہیں اس ملک کے اندر، ریاست کے ذمہ داران، انہیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ خلوص و اخلاص اور وفاداری کا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت ہمارے شامل حال ہو جائے۔ واحد راستہ یہی ہے، ورنہ ہم پتہ نہیں اور کس بدحالی کو پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔